আপনি এমনি করেছি
ہونے کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ تو چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں
البتہ صرف ایک قسم کی احتیاط کو واجب ہے، وہ یہ کہ کبھی اگر احتیاط جس میں جملے میں استعمال ہو رہی ہے وہ زندہ مستحق کے خطرے سے زیادہ فاخری بلکہ اس سے ٹکرا رہی ہے، وہ بات کہ ایک طرف حاجب آ گیا ایک طرف حرام آ گیا، یہ والی وہ احتیاط ہے جس میں ہم مردہ مستحق کے باقی نہیں رہ سکتے، وہ احتیاط کے جو زندہ مستحق کے خطرے سے زیادہ مشکل ہے، یعنی احتیاط کا وہ طریقہ جس میں زندہ مستحق کا خطرہ خود بخود کڑا ہو جائے گا، وہ والی احتیاط اگر مردہ مستحق نے بتائیے تو کوئی جائے نہیں، زندہ کہے گا کہ عورت چہرہ کھل سکتی ہے، مردہ کہے گا احتیاط کی ہے جو ذرا چھپا دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، حرج وہاں ہو کہ اگر کبھی کسی موقع پر زندہ کہے کہ چہرہ کھولنا واجب ہے اور مردہ کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ چہرہ چھپاؤ، اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو مرنے والے کی احتیاط ہے وہ زندہ کے قدمے کو اپنے شامل نہیں کرو کور نہیں کرو بلکہ اس کو بالکل لگنا رہے، وہ والی احتیاط کے جس پر اگر آپ عمل کریں تو زندہ کا خطوہ خود بخود آپ کو ملے گا، اس میں تو خود بخود عمل ہوگا، جو مثالیں میں نے دی کہ جو کام کی تین مرتبہ کریں تو ایک مرتبہ تو خود بخود آپ نے عمل کر لیا، تین تک جانے کے لیے ایک سے ہو کے گزرنا پڑے گا، لیکن جہاں پہ مسئلہ ایسا تو زندہ کا خطوہ اور مردہ کی احتیاط بالکل ٹکرا جائے، ایک ساتھ دونوں جمع نہ ہو سکے، یعنی اس کو لینے جائیں گے تو وہ چھوٹ جائے اور اس کو لینے جائیں گے تو یہ چھوٹ جائے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ پھر مردہ کی احتیاط کو چھوڑ دینا پڑے گا، اب یہ ساری بات میں نے پھر کیوں دہرائی، مسئلہ بیان ہوا میں جیسے حال میں غالباً پچھلے برس میں پرسوں نے اس کو اور اس کے اوپر پھر کسی نے ٹیکنیکل احتیاط کیا، لیکن وہاں پہ یہ سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، جو مجمع وہاں پہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ یہاں پر مجھے ایک مرتبہ اس جملے کو اس مسئلے کو دہرانا بھی تھا اور کہا میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ اس اعتراض کا جواب بھی یہاں آ جاتا ہے، تو اب ہم نے یہ سمجھنے کی بات کہ ہر وہ احتیاط جو زندہ کے زیادہ مشکل ہے، ہر وہ احتیاط جس پر عمل کرنے جائیں تو زندہ کا بچو آ کر لے ہم کو مل جائے، اس والی احتیاط یہ مردہ پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن ایسی احتیاط کہ جو زندہ کے مسئلے سے بالکل ٹکرا رہی اس کو لیں گے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو لیں گے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، وہ والی احتیاط کے اندر مردہ کی احتیاط سے عمل نہیں کر سکتی، چاہے مردہ کی تکلیف پر باقی رہنے کی اجازت مل گئی مگر وہ اجازت خطروں پر احتیاط سے نہیں، اب ضرورت محسوس ہوئی تو دس نمبر 303 یا 304 کو ایک مرتبہ دوہرا دیا جائے تو آئندہ کسی کا خیال ہو کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں احتیاط کسے کہتے ہیں، کچھ لفظ ہیں جن کا نام ہے فتویٰ تقریباً 1600، کچھ لفظ ہیں جن کا نام ہے احتیاط، تو یہ فرق اگر کہ عام چھٹی معلومات رکھنے والا بھی سمجھ گیا، لیکن پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو ساری بحث ہے تو پتا کیسے چلے تو مرغا نے فتوا کہاں دیا اور احتیاط کہاں لگائی، ایک تو لفظ ہی ہوتا ہے احتیاط لیکن اس لفظ کے علاوہ بھی کچھ لفظ ہے لیکن جہاں مردے کی احتیاط کے واجب زندہ کے حملے سے ٹکرا وہاں مردہ کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سوال خود بخود یہی نہیں آئے گا کہ کیسے پتا چلے آ رہا کوئی بھی تہذیب ہے کہ کون سا جملہ فتوا ہے کون سا جملہ احتیاط ہے، یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب دینا چاہیے، اور میں آج کل پہلے دے چکا ہوں پوری تقریر اس کی عنوان پر کہ کون کون سا لفظ ایسا کہ لفظ سے پتا چلتا ہے، کسی تقریب میں اس کو بڑھا دیا جائے گا، اب خلاصہ یہ ہوا کہ جو مسئلہ بیان ہوا اس کی مثال آ جاؤ فتوا فصلے سے ٹکرایا تو وہاں آپ کو اختیار ہے چاہے زندہ کی بات لے لیں چاہے مردہ کی بات لے لیں، یہ آپ کی مرضی بات تو اس کے اندر حرج نہیں، آپ کو مکمل طور پہ اختیار آتے ہیں، اس کی مثالیں مسلسل بیان ہوتی چلی آ رہی ہے اور بیان ہوتی رہی ہے کہ مثلاً مثال مثال حکومتی معاملات میں یا بینکنگ کے مسائل ہیں آگا کے نزدیک بینک سے قرضہ لینا تقریباً چاہیے آگا کوئی کے نزدیک آگا کو پیدانی کے نزدیک پیسہ رکھوانا چاہے جائز ہو جائے قرضہ تو بالکل حرام. اب مسئلے ٹکرا رہے ہیں ان شرائط کے ساتھ جو کئی مرتبہ بیان ہو چکی جہاں آپ کی مرضی ہے جس میں سے جس کا فتویٰ آپ لے آپ کو اختیار حاصل. اب مثالیں شروع ہوگی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ جہاں فتوے سے فتویٰ ٹکرا رہا غسل جمعہ کے بعد آغازی کے نزدیک وضو ضروری نہیں آگا جو قائدانی کے نزدیک وضو ضروری دونوں نے فتویٰ دیا فتوے سے فتویٰ ٹکرا رہا ہے آپ کی مرضی ہے جس کی بات چاہے لے کوئی عیب نہیں. اسی طرح سے نابالغ استعمال میں آگے کوئی کی نزدیک خمس واجب نہیں آگے گلپائی کا نہیں کی نزدیک واجب فتوے سے فتویٰ ٹکرا رہا ہے آپ جس مسئلے پہ چاہے عمل کریں انسانی ہے یا کسی بھی روح رکھنے والے کی تصویر بنانا آگے کوئی کی نزدیک تقریباً حرام آگے گلپائی کی نزدیک بالکل جائے فتوے سے فتویٰ ٹکرا ہے آپ کی مرضی ہے جسے آپ اختیار کریں. تو یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں اور وہ تو میرا وعدہ تھا کہ پیرس اب بیان ہونا شروع ہو لیکن مرحوم اور زندہ کے اندر جہاں اس طرح کا ٹکراؤ کہ زندہ کے پاس فتویٰ ہے اور مرحوم کے پاس احتیاط کے واضح تو دونوں کے فتوے ٹکرا رہے ہیں تو وہ بالکل ہمارے لیے آپشن اور اختیار یا یہ کہ مرحوم نے احتیاط لگائی اور زندہ کا فتویٰ لیکن ٹکراؤ نہیں ہم دونوں کو سمیت کے عمل کر سکتے ہیں کہ زندہ نے کہا ایک مرتبہ پاس کرو مرحوم نے کہا تین مرتبہ پاس کرو یہ ٹکراؤ نہیں. لیکن وہ آخری صورت کے جہاں ٹکراؤ ہے ٹکراؤ اس چیز کا نام ہے کہ اس کو لینے جائیں تو وہ نہیں کر سکتا اور اس کو لینے جائیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے یہ جہاں پہ ٹکراؤ ہوتا. مثال دے دیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا اور حالت نماز اور نماز مثلاً قضا ہو رہی ہے اور اس دوران کوئی انسان یہ بچہ آگ میں گر گیا یا ڈوبنے لگا تو آپ نماز پڑھیں یا اس کو آگ سے بچیں. فقہی اعتبار سے یہ 90% کیسز میں ٹکراؤ نہیں اس لیے کہ نماز پڑھتے قبلے سے ہٹے بغیر دو چار قدم آگے پیچھے جا سکتے دو چار قدم دائیں بائیں سرک سکتے قبلے سے نہیں ہٹتے. تو اگر وہ بچہ جو آگ میں جا کے گر گیا یا اس نے مثلا چھری اٹھا لیا یا پستول اٹھا لیا اور ہم نماز کے عالم میں مجبور تو ایسا نہیں کہ اگر ہم بچے کو اٹھانے جائیں تو نماز توڑنا پڑے گی. یہ اس وقت ہو سکتا کہ بچہ ہم سے اتنا دور کہ وہاں تک جاتے جاتے مبتلا کے نماز میں سے ایک لفظ بیل کثیر ہو جائے لیکن اگر ویژن ریچ ہے ہاتھ جہاں تک جا سکتا ہے وہیں پر یا دو چار قدم دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پر بھی تب یہ ٹکراؤ نہیں. آپ نماز بھی پڑھتے رہے اور نماز پڑھتے ہاتھ بڑھا کر یا خود چند قدم آگے بڑھ کے بچے کو آپ اٹھا بھی سکتے. عام آدمی کی نگاہ میں یہ ٹکراؤ ہے جن کو نماز کے یہ مسائل نہیں معلوم کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بچہ وہاں 10 قدم آگے کیسے اس کو آپ سے نکالے نماز پڑھنا پڑے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے عام آدمی ٹکراؤ سمجھے وہ شریعت میں بھی ٹکراؤ ہے. اور اس کی مثالیں دوسری مثال کہ ماں نماز پڑھ رہی اور بچہ بھوک کی شدت سے بلبلانے لگا اور ایسا تڑپا جا رہا ہے اذیت کے عالم میں اب یہ بھی مسئلہ ٹکراؤ کا نہیں. اگر ماں بچے کو اپنا دودھ پلا رہی اس لیے کہ دوران نماز چادر کے اندر چھپا کے بچے کو دودھ پلانا شرن کراہیت کو رکھتا لیکن نہ حرام ہے نہ اس سے نماز ٹوٹتی تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں. نماز بھی پڑھتی رہے وہ عورت اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہے چادر اگر اتنی بڑی ہے کہ جسم نہیں کھل رہا بچہ چادر کے اندر پہنچ گیا اب یہ ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں. اور لیکن ایک عام آدمی تو یہی کہے کہ بھائی ماں نماز توڑے اور بچے کو دودھ پلا یا یہ کہ جو اللہ کا زیادہ وفادار بچہ مرتا ہے تو مر جائے نماز پڑھنے پہلے نماز پڑھیں گے پھر دنیاوی چیزوں کی جانب متوجہ ہوں گے. لیکن یہ
نہ اس سہولت کا مسئلہ ہے نہ اس تقوی کا مسئلہ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دونوں کام بے وقت جمع ہو سکتے ہیں. ہاں وہ ایک الگ بات, ان مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس قسم کی نمازوں کو بالکل درست قرار دیں جس میں فعل کثیر ہو جائے. کہ تاریخ اسلام میں بعض بزرگ شخصیتوں کے حالات ملتے ہیں کہ نماز کے دوران تجارتی قافلہ انہوں نے بنایا, تیار کیا, سامان خریدا, جمع کیا ذہن دین اور اس کو روانہ کیا. وہ شام میں تجارت کر کے آیا, نفع نقصان کا حساب ہوا, السلام علیکم کے اوپر وہ فعل کثیر جہاں پہ آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ, وہاں پہ یقیناً ٹکراؤ. لیکن بہترین اس کی مثال مولا کائنات کا حالت رکوع میں فقیر کی مدد کرنا. اب یہ ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں, ایک فقیر اور مستحق ہے تو اس کی مدد کرنا ہے تو نماز تو اور نماز پوری پڑھنا ہے تو اسے روکو نہیں. یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی تو یہ اس چیز کا نام ٹکراؤ نہیں, بلکہ بعض حالتوں میں تو یہ واجب ہو جاتا کہ اگر دوران نماز کسی کا لباس یا جسم نجس ہوا فوراً پتہ چل جائے تو نماز کو توڑنا بھی نہیں ہے, جاری بھی نہیں رکھنا, روک کے کھڑا ہو جانا اور اس لباس کو یا پاک کرنا ہے یا اتار پھینکنا اگر نماز کی شرائط پوری ہو رہی اور پھر اسی جگہ سے نماز کو آگے بڑھانے بطور مثال. تو اصل مسئلہ میرا یہ تھا کہ جب زندہ اور مردہ کے فتوے ٹکرا جائیں, فتوے تب آج کے مرادے کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے چاہے زندہ کا فتوا لیں چاہے مردہ کا. جب زندہ اور مردہ ان میں ٹکراؤ اس طرح سے ہو کہ مردہ کی احتیاط واجب ہے اور زندہ کا فتوا, یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کہا کہ اب مردہ کو چھوڑنا پڑے گا. اس کی مثال ایک مثال دو مثالیں میں دے چکا ہوں لیکن تیسری مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مسئلہ تھا جو آٹھ دن پہلے نجف بہار میں آ کر کسی کو یہ موقع دیا کہ اس نے مجھ پر ایک اعتراض کی. اور میں پھر آپ حضرات سے معذرت کروں کہ یہاں کے درس کے علاوہ جو درس ہوتے اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل باتوں کی توقع مجھ سے نہ رکھیں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر آنے والا اس معیار کا نہیں ہوتا کہ یہ ساری باتوں کو سمجھ سکے. اچھا مثال تو میں نے اس کی پہلے دے دی تھی دو مثالیں, بلکہ آج دہرانے کا وقت نہ لگے ایک ہی مثال دے کے پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں کہ مثلا آغاز ہوئی کے نزدیک واجب ہے کہ اگر لندن میں چاند ہو گیا اور کراچی میں نہیں ہو, پورا یقین ہے دونوں باتوں تو عید منائی. لیکن آغاز محسن الحکیم وہ فرماتے کہ اگر لندن میں چاند ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا خیال نہ کریں, اپنے شہر کے چاند کے مطابق کریں. تو جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں کہ لندن میں چاند ہو گیا کراچی میں چاند نہیں ہوا, یا تو آغا محسن حکیم فتوا دے دیتے جیسے امام خمینی نے فتوا دیا اس مسئلے کو کہ اپنے ہی شہر کو فالو کرنا, تو ٹھیک کہ اگر یہ اطلاع تھی کہ لندن میں چاند ہوا ہے کراچی میں چاند نہیں ہوا تو ایک مرجع کا فتوا کہتا کہ کراچی پہ چلو, ایک کہتا لندن پہ چلو, فتووں میں ٹکراؤ ہو رہا, اس میں آپ کو اختیار تھا جس کی بات مانی. لیکن آغا محسن حکیم کراچی کے چاند پر فتوا نہیں تھا, احتیاط یہ ہے کہ اپنے افق کا خیال رکھا جائے. اور اگر کوئی نے کہا تو واجب ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے. تو جب کبھی کسی مکلف کے لیے دونوں اطلاعات شرن جمع ہو جائے تو یقین ہے کہ کراچی میں چاند نہیں, یقین ہے کہ لندن میں چاند ہو گئے. تو اس وقت مرحوم آغا محسن حکیم تھے, ان کا انتقال ہوا تھا جب کا یہ مسئلہ, تو ان کی احتیاط یہ کہہ رہی کہ لندن کے چاند کو ماننا غلط, اور آغا کوئی کا فتوا کہہ رہا تھا کہ لندن کے چاند کو ماننا واجب. آغا محسن حکیم جب میں نے کہا کہ اگر آغا خمینی اور آغا کوئی کا یہ ٹکراؤ تو یہ تو آسان کہ آغا خمینی کہتے تھے فتوا دیتے تھے کہ لندن کا چاند غلط حرام, اور آغا خود کہتے تھے لندن کا چاند واجب. سپنے فتوے میں ٹکراؤ ہو جائے تو اختیار مل گیا مکلف کو کہ چاہے زندہ کا فتوا لے چاہے مردہ. لیکن مسئلہ اس وقت کہ مردہ نے احتیاط لگائی, کلیئر بات بھی نہیں کی, کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ لندن کے چاند کو ماننا حرام. لفظ حرام میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہوں کہ روزہ چھوڑنا پڑ رہا کیا حرام. اور دوسرا زندہ اس وقت کے زندہ نے کہا کہ لندن کا چاند ماننا واجب. اب مردہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے, زندہ کہہ رہا ہے واجب ہے, یہاں جو آدمی پھنس گئے. پھر یہ مسئلہ ہے کہ اے مرحوم یا تو آپ فتوا دے دیتے وہ تو یقیناً تھے. آپ کی اور زندہ کی اہمیت بالکل برابر کی ہوتی, نہ ہم آپ کو ترجیح دیتے نہ اس کو, اور اختیار دیتے تھے عمل کرنے والے. لیکن آپ خود ہی جب گول مول بات کر رہے اور فتوا نہیں دے رہے, احتیاط لگا رہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے لیکن کلیئر نہیں بلکہ احتیاط لگا رہا. اور زندہ کہہ رہا ہے کہ میرا فتوا یہ ہے کہ واجب ہے لندن کو مانو. ایسی صورت میں مرحوم کی احتیاط کو چھوڑنا پڑے. اب آئیے وہ مثال جس کے لیے میں نے آپ کے 25 منٹ ضائع کر دی, اور وہ یہ کہ آغائے گل پائیدانی کے نزدیک غیبت امام ظہر واجب ہی واجب. ظہر آپ نہیں چھوڑ سکتے ورنہ گناہ گار, ظہر چھوڑنے جائیں گے تو گناہ گار. ظہر واجب ہی واجب, اور آغائے خوئی فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ کہ غیبت امام میں جب جمعہ منعقد ہو جائے اپنی تمام شرائط کے ساتھ. احتیاط واجب یہ ہے کہ غیبت امام میں جمعہ پڑھنا واجب اور ظہر ثابت. ظہر ثابت یعنی یہ یاد رکھیے قصور کہ جن علماء کے نزدیک جمعہ واجب عینی, ان کے نزدیک ظہر پھر حرام ہو جاتی ہے, پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ. مجھے ایک بہت مشہور مسئلہ ہمارے یہاں چلا رہا کہ بھائی جمعہ بھی پڑھ لو ظہر بھی پڑھ لو یہ زیادہ اچھا. یہ ان کے نزدیک ہے جو واجب تاخیری کے قائل, لیکن جو کہتے ہیں کہ خدا نے جمعے کے دن جمعے کی نماز ہی کو رکھا, ظہر کو رکھا ہی نہیں, ان کے نزدیک پھر آپ ظہر کیسے پڑھیں؟ اس طرح سے آپ اس وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نیت کر کے پڑھیں تو یہ گناہ کہلائے گا, اللہ کے حکم کی مخالفت, اسی طرح بدعت اور تشریح. تو آغاز صحیح فرماتے ہیں کہ احتیاط سے واجب یہ ہے کہ جمعہ ہی واجب ہے ظہر کا. اب دیکھیے بالکل ٹکرا ہو رہا ہے دونوں کے نظریوں. آغاز کوئی کے نزدیک جمعہ پڑھنا پڑے گی اور ظہر نہیں پڑے. آغاز جو پائیدانی کہتے ہیں ظہر تو پڑھنا ہی پڑھنا, جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نہ سنت کی نیت. یہ دو احتیاط, یہ دو مستحدین آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اچھا اب اصول کے اعتبار سے کیا حل نکلا؟ تو شوق آغاز کوئی کا انتقال ہو گیا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں فتوا دیتا, یعنی معاذ اللہ یہ جسارت والا جملہ کہہ رہا ہوں بے ادبی والا, کہ جس طرح آغاز گل پائیدانی یہ پوری ذمہ داری دے رہی کہ میں فتوا دیتا ہوں کہ ظہر واجب ہے جمعہ نہیں, اگر آغاز کوئی بھی اسی طرح اسی ہمت کے ساتھ اعلان کرتے کہ میں فتوا دیتا ہوں کہ جمعہ واجب ہے ظہر نہیں, تو پھر مسئلہ یہ ہوتا کہ دو مستحدین میں ٹکراؤ ہو گئے اور آپ کی مرضی ہوتی کہ آپ مردہ پہ رہیں یا زندہ پہ رہیں. لیکن آغاز کوئی معذلہ یہ صرف بات سمجھانے کی اتنی ہمت کے ساتھ نہیں کر, بلکہ کیا احتیاط سے واجب یہ ہے کہ جمعہ پڑھو. اور آغاز گل پائیدانی نے کہی ظہر واجب ہے جمعہ پاک, پڑھنا چاہو تو رجا وجا کی نیت سے پڑھو, لیکن ظہر پڑھنا پڑے گی اصل نماز ظہر. تو جو اصول چاند کے بارے میں آغاز موسی حکیم اور آغاز کوئی کی بحث کی ہمارے سامنے آئے, اس کے اعتبار سے پھر اس مسئلے میں آغاز کوئی کے مقلد کو آغاز کوئی کی بات چھوڑ دینا پڑے. اصول یہ بنا کہ مردہ مستحق اس وقت تک قابل اجتماع ہے, قابل عمل, جب تک وہ ہمت کا مظاہرہ کر کے فتوا دے رہا ہو کسی مسئلے سے. تو یہ آپ کا بھی فتوا ہے, ان کا بھی فتوا ہے, دونوں ہمارے سر آنکھوں پر, ہم جس کی چاہیں گے بات مان لیں گے. لیکن اگر مردہ مستحق احتیاط واجب لگا اور ایسی احتیاط جو زندہ سے ٹکرا رہی ہے, جیسے ہمارا خود کا اصل نظریہ یہی تھا کہ جمعہ پڑھو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, ان کی زندگی میں مسئلہ اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا, اس کی بہت ساری وجوہات تھی, ان میں اہم ترین وجہ وہی احتیاط واجب تھی جس میں خیر عالم کا مسئلہ چل رہا. لیکن اصل نظریہ یہی کہ جمعہ ہی احتیاط کی بنا پہ پڑھنا, زور پڑھ ہی نہیں سکتے, پڑھ ہی نہیں سکتے. اور آغاز گل پائیدانی فتوا دے رہے, اب یہ ٹکرا ہو گیا کہ آغاز کوئی کے نزدیک خلاصہ یہ نہیں کہ آغاز گل پائیدانی کے نزدیک زور پڑھنا آغاز کوئی کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے, البتہ احتیاط لگا دی. نتیجہ یہی نکلا نا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرو, جمعہ نہیں پڑھو یعنی مردہ مستحق کے مسئلے کو بالکل بھول جاؤ. جب مردہ مستحد احتیاط لگا دے تو گویا مسئلہ ختم, اب زندہ ہی زندہ بچو. تو اس اصول کی بنیاد پر آغاز گل پائیدانی ہی کے مسئلے پہ عمل کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو بھی جو آغاز ہوئی کی اب تک تکلیف کر رہے ہیں مرحوم ہونے کے بعد بھی,
کہ بھائی مردہ مستحق پہ باقی رہ سکتے ہو مگر خطبے پہ رہ سکتے ہو. یہاں تو آغاز احتیاط لگائی اور ایسی احتیاط جو ٹکرا رہے ٹکرانے والی احتیاط پہ باقی نہیں رہو. تو خلاصہ یہی نکلا کہ جمعہ ختم سہر ہی سہر. نجف بہار میں ایک جملہ آ گیا تھا میرا دس دن پہلے کہ آغاز کوئی کے مقلد جاہد اب تک آغاز کی وسیع میں تخلیق پہ عمل کر اور چاہے وہ آغاز الفائنانی کے مسئلے پہ عمل کرے. تو اعتراض یہ ہوا کہ آغاز کوئی نے احتیاط واجب لگا کے جمعے کو عینی کہا تھا. ٹھیک ہے وہ ساری بات صحیح ہے. اب دیکھیے اعتراض کو حل کرنے جاؤں گا بات کو لگ جائے گی. یہ تو میں ایک مثال دے رہا تھا لیکن اس مسئلے میں اس مثال کا اختلاف نہیں. یہ جو مثال میں نے دی یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں چلے گا. وجہ کیا کہ یہ تو آغاز کے نزدیک طے شدہ کہ غیبت امام میں جمعہ اور ظہر دونوں واجب تقریبی. بحث صرف یہ ہو رہی تھی کہ اگر جمعہ قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہونا واجب عینی. واجب عینی وہ احتیاط ہے لیکن واجب عینی کے بعد آغا کا وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ بہرحال جمعہ پڑھے تو ظہر سے مجزی. وہ اپنی جگہ مسئلہ موجود ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. یہ الگ مسئلہ آپ کو میں سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا. جن کا اعتراض تھا ان کو جواب دے دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو سمجھدار ہے وہ خود سمجھ جائے اور جو سمجھدار تو ہے لیکن اتنا چکرا رہے اب تک کے 30 منٹ سے وہ اس موضوع کو بالکل ختم سمجھے. اب آئیے یہ زیادہ وقت لگ گیا میرے حساب سے پتا نہیں کیوں. شاید وہ جو میں نے دھمکی دی تو دوران مسئلہ اگر میں نے دیکھا کہ آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہی بات چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں. اس لیے نہ چاہنے کے باوجود آپ نے شاید توجہ رکھی خیر اس مسئلے کو ختم سمجھ گئے. تو جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ واقعہ یہ ایک بہترین مثال بن گئی ہے آغاز کوئی اور آغاز گل پائے گا نہیں ہو. آغاز کوئی کے واجب عینی کے مسئلے پر ان کا مقلد باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ آغا نے احتیاط واجب لگائی تھی اور آغاز گل پائے گا نے فتوا دیا اور احتیاط و فتوے میں ٹکرا ہو گیا. اب آئیے دوسرا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہم اس مسئلے پہ جائیں گے جو گزشتہ تقریر میں نامکمل چھوڑا. نہیں دوسرے مسئلے کو صرف میں اشارتاً بیان کروں. ہری تصویریاں بتا رہی کہ دوسرا مسئلہ بیان کرنے گیا تو اصلی مسئلہ رہ جائے گا. وہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں ہمیں مستحق کی ضرورت پڑتی جہاں جہاں مستحق کی ضرورت ہے کیا اس کو عالم بھی ہونا چاہیے یا کوئی بھی مستحق ہے تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے. مال پال جدید شریعت کے کس کس مسئلے عالم کے پاس جانا واجب. عالم یعنی جس کا علم سب سے زیادہ. پہلی بات کہ کیا خود تقلید میں بھی یہ لازم کہ ہم عالم ہی کے پاس جائیں. کیا ضرورت ہے کہ ہم آغاز الفائدانی ہی کی بات مانیں. کیا کسی کا مستحق بن جانا کافی نہیں ایک بات اور تقلید اپنی جگہ. لیکن ہمیں نابالغ سے مثلاً بولتر مارکیٹ میں یا بوڑھی بازار میں آزار بند خریدنا اس کے لیے ہم کو نائب امام یعنی مستحق کی اجازت چاہیے. کیا اس کے لیے آزار بند کتنے کہ تم جائیں اور آغاز الفائدانی سے جا کے ساری اجازت لے یا چھوٹے سے چھوٹا مستحق بھی اس میں ہماری مدد کر سکتا. خلاصہ یہ کہ کن کن کاموں شریعت میں مستحق کا کام خالی فتوا دینا نہیں پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد مستحق پر تو ڈھانچے کا کام کر رہا ہے اسلامی معاشرے کے لیے. تو کیا ہر چیز میں ایک ہی مستحق کو پکڑ کے بیٹھے جو عالم ہے اور کیا عالم کی زندگی بھی ویک نہیں ہو جائے گی اگر ہر مسئلہ اس پہ ڈال دیا جائے. واجب اگر ہو تو عالم کا پرابلم ہے کہ وہ کس طرح اس مسئلے سے نکلتا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بھیجا اور یہ مسئلہ اس وقت زیادہ ضروری ہوتا جب اسی زمانے میں عالم الجھ جائے پتا نہ چلے کہ عالم کون. تو اگر بات یہ ہو کہ ہر چیز میں فقط عالم کے پاس جانا تو عام زندگی میں حرج مرج ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حل فوری چاہیے. عالم کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ڈسائڈ ہو 6 مہینے کے بعد کہ کون عالم. لیکن اگر ہر چیز میں عالم ہی کے پاس جانا لازم تو انتظار کرنا پڑے. خالی وقت روک روک کے بیٹھ گیا یقین کے معاملات کو روک کے بیٹھ گیا سرچ کے معاملات کو روک کے بیٹھ گیا بہت بڑا مسئلہ. لیکن ان مسائل سے گھبرا کے ہم واجب اس پہ ترک نہیں کر سکتے. ہمارا سوال یہی کہ کیا واقعان یہ سب واجب ہے اس میں عالم کو ڈھونڈنا یا شریعت نے کوئی گنجائش رکھی. اب اس کا تفصیلی جواب اپنی جگہ آئے. ہم نے ترتیب کے اعتبار سے پہلا مسئلہ لیا ہے قضاوت کا. اگر یہ پہلا مسئلہ تقریب کا ہونا چاہیے, لیکن چونکہ گزشتہ تقریب جو ختم ہوئی وہ مسئلہ آج مکمل کرنا, اس کے لیے شریعت نے کہاں کہاں مستحق کی اجازت چاہیے اول کے ایک لسٹ آ جائے آپ کے پاس ہر فری, اور جہاں جہاں مستحق کی اجازت چاہیے عام مستحق چل جائے گا یا عالم ہی ہونا چاہیے. کہاں کہاں مستحق کا کام ہے, نمبر ایک تقلید فتوا دینے, وہ صرف مستحق کا کام, لیکن اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی کہ اس میں کون مستحق چل سکتا. اس لیے بھی چھیڑا گیا کہ یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل ایک موضوع, اور اس لیے بھی چھیڑا گیا کہ اس کا تعلق ہماری گزشتہ تقریب سے. آئیے ہم یاد کریں کہ گزشتہ تقریب میں بات کہاں رکی. گزشتہ تقریب میں یہ بات رکی کہ آج کل آغاز کوئی کے انتقال کی بنا پر یہ مسئلہ خاصا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عملی زندگی میں ہمیں اختیار مل گیا, فائدہ مل گیا, چوائس مل گئی کہ جس مسئلے میں فائدہ نظر آئے تو مردہ پہ باقی رہو, جس میں فائدہ نظر آئے زندہ میں تو زندہ پہ آ جائے. لیکن اب سوال یہ کہ یہ جو دو کشتیوں میں ہم آج کل پیر رکھ سکتے, کم از کم پرانے مسائل کی حد تک تو دو کشتیوں میں پیر رکھ سکتے, اگر اس کی وجہ سے دو مومنوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کس کی بات چلے. اور پھر میں نے ضمن کہا تھا کہ اس نے زندہ مردہ کو چھوڑ, میں سے ہی سوچی ایک آغاز پائیداری کا مقلد اور ایک آغاز عراقی کا مقلد, یہ اپنے مستحق کے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے, وہ اپنے مستحق کے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے, مگر ٹکرا ہو گئے کاروبار کرایہ داری کے اندر, اسی طرح سے میراث کے اندر, نکاح کے اندر, طلاق کے اندر, جس میں دو پارٹیز کی ڈیلنگ ہوتی. تو اسلام نے اس کا کیا حل بتایا, اور دو مثالیں میں دے چکا ہوں کہ ایک مسجد کہتے ہیں, نام بھی لیے میں نے, کہ آغائے خوری تھے, امام خمینی تھے, آغائے سبزوالی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی والدین میں اگر اختلاف ہو جائے تو دو سال تک بچہ ماں کے پاس ہے, اس کے بعد باپ کے پاس. جبکہ آغائے کو پائیدانی فرماتے کہ لڑکا دو سال تک باپ کے پاس ہے اور لڑکی ماں کے پاس ہے, اور لڑکی سات سال تک ماں کے پاس ہے. اب اگر کسی کے یہاں بیٹی خدا نہ خاصتا شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی, جھگڑا کھڑا ہو گیا, یہ تین سال کی بیٹی کون لے کے جائے, کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ظلم نہیں کر رہا, شوہر کہتا ہے کہ میں آغاز خوئی کے مسئلے پہ باقی ہوں اور دو سال کے بعد بیٹی میرے پاس آ جائے, اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے آغاز گلپائیدانی کی تکلیف کر لی اور سات سال تک میں بیٹی کو رکھ سکتی. مثال نمبر دو, شوہر نے بیوی کو ایک مکان دے دیا کہ گفٹ کرتا ہوں, میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں صرف جملہ دوہرا رہا ہوں. آغاز صحیح اور امام خمینی کہتے کہ شوہر بیوی کو جو چیز بھی گفٹ کرے مرتے دم تک اس کو واپس لے سکتا. آغاز کوئی پائیدانی فرماتے کہ نہیں, شوہر نے بیوی کو جو چیز دے دیا وہ پرماننٹ ہو, بعد میں جس بیج کو توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا. اور یہی مسئلہ بیوی اور شوہر کا بھی ہے کہ بیوی اگر شوہر کو کوئی چیز دے, لیکن ہم ہمارے معاشرے کے اعتبار سے عام طور پہ شوہر ہی مکان ہے, زیور ہے اور سامان, اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اب کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا, کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے, اس وقت دونوں شریعت ہی کو استعمال کر رہے ہیں. شوہر نے کبھی مکان بیوی کے نام لکھا تھا, فلیٹ بیوی کے نام لکھا تھا, اب وہ فلیٹ کو واپس لینا چاہتا تو اس کی بیوی ہی نہ رہی, طلاق ہو گئی, جھگڑا ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ میں اگر کوئی یہ امام خمینی کے مسئلے پہ باقی تو مجھے حق ہے کہ جب چاہے معاملہ توڑ سکتا ہوں, اور بیوی یہ کہے کہ نہیں میں تو آگے بول پائے گا نہیں کی تکلیف میں اس مسئلے, اور وہ کہتے ہیں کہ شوہر سے جو بیوی کو مل گیا گفٹ وہ لازم ہو گیا, پرماننٹ ہو گیا, شوہر کو واپسی کا حق نہیں. نہ یہ گناہ کی نیت کر رہا, نہ وہ گناہ کی نیت کر رہی, نیت صرف زبان سے کوئی نہیں کہہ رہا, تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا اور اپنے اللہ کو بلا لو, یہ کر نہیں, دونوں کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہتا ہے نائب امام کے مسئلے پہ ہم چل رہے ہیں, یہ ایک مسئلہ. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اور مثالیں بھی پچھلے سال گزری, چھ ہوا باپ کے مرنے کے بعد اس کی باقی ساری جائیداد کے وارثوں میں ان کے حصے سے تقسیم ہوتی, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص بڑے بیٹے کا حق, ان چیزوں میں اختلاف. اور وہ اختلاف مثلا اس انداز کہ آج کل بھی جو اختلاف انگوٹھی میرے بیٹے کا حق, لیکن اگر ایک سے زیادہ انگوٹھیاں ہوں ایک بیٹی تو ایک انگوٹھی تو یقیناً بڑا بیٹا لے کے جائے, مگر ایک سے زیادہ اگر انگوٹھیاں اختلاف. کچھ مراجع کہتے ہیں کہ ساری انگوٹھیاں بڑے بیٹے کی, اور کچھ کہتے ہیں ایک اس کی ہے باقی وارثوں میں تقسیم ہوں. کبھی ایک جوڑا تو یقیناً بڑے بیٹے کو ملے گا باپ کا شمرا, جسے کہتے ہیں بڑے بیٹے کو شریعت باقی وارثوں کے مقابلے میں کچھ چیزیں زیادہ دلوائے. اور پرانے زمانے میں جب لباس ٹیکسٹائل مینس نہیں تو لباس بہت قیمتی چیز سمجھا جاتا, اس لیے قیمتی چیز کہ آج بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ روبہ یا جان کی قیمت میں اسلام 200 جوڑے رکھ دیے, جس کی قیمت کیا بنتی ہے 4,000, 5,000, 6,000, اور کہاں 4 لاکھ کا سونا رکھا. وجہ یہ کہ اس زمانے میں یہ کپڑا سونے سے زیادہ یا سونے کے برابر قیمتی ملتا ہی نہیں تھا, ہاتھ سے بنایا جاتا تھا اور وہ بھی اتنا ماس پروڈکشن نہیں. لیکن آج کل باہر کپڑا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنا. اب بات مسئلے کی کہ ایک جوڑا تو یقیناً بڑے بیٹے کا, مگر دوسرے جو اختلاف میں چلے اس سے بڑا جو مسئلہ, مرنے والے کی تلوار بڑے بیٹے کا, لیکن اگر تلوار نہ ہو دوسرے ہتھیار, مشین گن ہے, ریوالور ہے, پستول ہے, یا آج کل کا بچوں کا کھلونا کلاشن کوپ ہے, یا اس قسم کی چیز ہے اصلی کلاشن کوپ, تو یہ جو چیزیں ان کے بارے میں اختلاف. کچھ مرضی کہتے ہیں تلوار کا مطلب سارے ہتھیار بڑا بیٹا لے, کچھ کہتے نہیں تلوار بڑے بیٹے کا, باقی چیزیں باقی بھائیوں کو ملے جھگڑا ہوگا. ایک کی تقلید میں ہے دوسرا دوسرے کی تقلید میں. جو گناہ قانون شریعت توڑنا کوئی نہیں چاہتا, لیکن ہر آدمی اپنا حق بھی لینا چاہتا. اب یہ مسئلہ کیسے طے, اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے اسلام نے ہمارے سامنے ایک ایسی بحث رکھی جس میں اصول فقہ کی کچھ چیزیں آ جاتی, اور اصول فقہ بعض لوگوں کے لیے اتنی ڈراؤنی چیز ہے کہ اس کا نام لینا ہی کافی ہو جاتا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی بہت مختصر رکھتا ہوں گفتگو. کہ مسئلہ یہاں پر یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ دو پارٹیز میں جھگڑا موضوع پر ہے یا مسئلے پر. جھگڑے کی دو قسمیں ہوتی, یا جھگڑا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, یا جھگڑا ہوتا ہے مسئلے کی وجہ سے. جھگڑا مسئلے کی وجہ سے ہے یا مسئلے کی وجہ سے نہیں, یعنی اختلاف شبہ موضوعیہ میں ہے یا اختلاف شبہ حکمیہ میں. بڑا مشکل ہو رہی ہے بات, کیا کروں, سمجھانا چاہوں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات, لیکن مثالیں دے کے کوشش کرتا ہوں کہ بات کو حل کر رکھوں. ایک تو اختلاف یہ کہ یہ مکان کس کا, زید کہتا ہے کہ میرا ہے, بکر کہتا ہے کہ میرا. مسئلے کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے کہ زید کہے, جیسے میں نے مثال دی تھی کہ بیوی کہے کہ یہ مکان میرا ہے اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے گفٹ کیا, اور شوہر کہے کہ میرا ہے اس لیے کہ میں نے گفٹ کو توڑ دیا. اس مسئلے میں دونوں مطلب ہے کہ مکان پہلے شوہر کا تھا پھر بیوی کا, لیکن جھگڑا مسئلے کی وجہ سے پیدا ہو رہا. وہ ایک تو جھگڑے وہ ہوتے, اور ایک ہے کہ دونوں کہیں کہ یہ مکان ہمارا ہی, یعنی ایک زید کہہ رہا ہے کہ مکان شروع سے ہمارا, ہم کہیں کہ میرا مکان, زید قبضہ کر کے اس پہ بیٹھا ہوا. یہ بات نہ ہو کہ پہلے جب دیا تھا اور کھلا مرضی کی وجہ سے یہ مکان اب میرا ہی نہیں, پھر اس چیز کی ملکیت پہ جھگڑا ہو رہا. یہ بیوی کس کی, جو مسئلے آتے ہیں شریعت کے اندر, کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میری شادی فلاں سے ہو, مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی شادی فلاں سے نہیں, اس کی شادی مجھ سے ہو. اب یہ اس کی بیوی مانی جائے گی یا دوسرے کی بیوی مانی جائے گی, جھگڑا مسئلے کی وجہ سے نہیں. مسئلہ سب کو مانو, مسئلہ ایک ہی, جھگڑا ہے موضوع کے اندر. اختلاف ہو رہا ہے کہ بچہ کس کا, ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے, دوسرا کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ, کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں. تو مثلاً دونوں کا کیا, یہ پیدا تو ہوا تھا اس لڑکی کے بطن سے, مگر کیونکہ یہ وعدہ کر چکی تھی کہ جو میرا بیٹا ہوگا میں تمہیں دے دوں گا, اور میرے مرضی کے نزدیک کے وعدہ واضح ہے اس لیے میں اس کو لے جا رہی ہوں. یہ اگر جھگڑا ہو تو کوئی جھگڑا مسئلے کا نہیں, جھگڑا اس پر ہے کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ, یا کبھی شوہر میں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو بیوی کہے کہ تیرا بیٹا ہے اور شوہر کہے کہ میرا بیٹا نہیں. تو ہمارے یہاں کبھی کبھار یہاں معلومات کم ہوتی ہیں, اس قسم کے جھگڑے بھی کھڑے ہو جاتے. تو خیر بہت ہی آسان رکھتے ہوئے لیکن یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ بات سب کے لیے واضح نہیں ہوگی. کہ ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کے موضوع پہ جھگڑا ہو, مسئلے پہ کوئی جھگڑا نہیں, سب مانتے ہیں کہ مسئلے کی جھگڑا ہو رہا ہے کہ دونوں کہہ رہے تو اس مسئلے کی وجہ سے یہ مکان میرا. زید کہہ رہا ہے کہ مکان میرے باپ کی میراث سے مجھے ملا, اور عمر کہہ رہا ہے میرے باپ کا مکان ہے جو میراث نے مجھے ملا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے مرضی کی وجہ سے اس کا ہوگا لیکن میرے مرضی کی وجہ سے میرا. جھگڑا صبح موضوعیہ میں, مکان کس کا ہے, گاڑی کس کی ہے, بزنس کس کا ہے, بیوی کس کی ہے, بیٹا کس کا. اور نہ جھگڑا ہوتا ہے کبھی مسئلے کی وجہ سے, حکمیاں صبح حکمیاں, کہ دونوں مانتے کہ مسئلہ یہ مکان پہلے شوہر کا تھا بیوی کا, مگر بیوی بھی مانتی ہے کہ ایسا ہوا, شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا, مگر بیوی کہہ رہی کہ میرے مرضی کے نزدیک جب مکان میرے پاس آ گیا تو میرا ہو, اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے مرضی کے نزدیک مکان واپس آ سکتا. یا جھگڑا ہو رہا ہے تین سال کی بچی, بیوی بھی مان رہی ہے کہ بچی تین سال کی ہو چکی, دو کی لمٹ کو کراس کر گئی, اور شوہر بھی مان رہا ہے کہ تین سال کی بچی, مگر بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے مستحق کا مسئلہ ہے کہ میں رکھ سکتی ہوں, شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے مستحق کا مسئلہ ہے میں رکھ سکتا ہوں. اور ایسا جھگڑا ہوتا تو شوہر کہتا کہ یہ تین سال کی ہے, بیوی کہتی کہ ڈیڑھ سال کی, بیوی بھی مانتی کہ ہاں اگر یہ دو سال کراس کر گئی تو میرا شوہر اس کو لے جا سکتا, میرا مستحق بھی مجھ کو حکم دے گا, لیکن ابھی یہ دو سال کی ہوئی. وہ جھگڑا صبح موضوعیہ, یہ جھگڑا کہ دونوں چیز پر متفق ہیں مگر مسئلے کی وجہ سے اختلاف چل رہا. اسی طرح جھگڑا ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ بڑے بیٹے میں اور دوسرے بیٹوں میں جھگڑا ہو, دوسرے بیٹوں میں جھگڑا ہو, کہ کپڑے کے بارے میں, ایک لباس کے بارے میں جھگڑا ہو. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے یہی ایک لباس چھوڑا, ایک لباس تو میرا حق, اور دوسرے بیٹے کہہ رہے وہ ایک لباس سے یہ لے جا چکا, یہ دوسرے نمبر کا لباس. یہ جھگڑا اس کا نام ہے شبہ موضوعیہ. اور ایک ہے کہ بڑا بیٹا بھی مانے کہ یہ دوسرا لباس ہے, چھوٹے بیٹے بھی مانے کہ دوسرا لباس, لیکن بڑا بیٹا کہے کہ میرا مستحق کہتا ہے کہ دوسرے لباس بھی میرا حق, اور چھوٹے بیٹے کہیں کہ ہمارا مستحق کہتا ہے کہ ایک لباس باقی لباس باقی وارثوں کا. تو اگر یعنی اس چیز کے بارے میں اب اس کے الفاظ یقیناً بہت اچھے بن سکتے ہوں گے کہ اگر اس چیز کی نوعیت کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں, ملکیت کے بارے میں دونوں میں اتفاق, تو کس طرح کا مسئلہ صرف اسی مسئلے کی وجہ سے اختلاف آ رہا ہو تو اس کا نام ہے اختلاف حقوق. اور اگر نہیں صرف اس چیز کی نوعیت کے بارے میں اختلاف, اس کا نام ہے اختلاف شبہ, اختلاف موضوع. پھر میں ساری باتیں دوہرا دوں, یہ پہلے نمبر کا کپڑا ہے یا دوسرے نمبر, یہ اختلاف موضوع. یا بچے کا مسئلہ, یہ دو سال ہو گیا یا دو سال سے کم, یہ اختلاف موضوع. یہ مکان بیوی کہے کہ شروع سے ہی میرا, مجھے مہنگے سے ملا, اور شوہر کہے کہ میں نے دیا, یہ تو زیور میں ہو سکتا ہے جھگڑا, کپڑوں میں ہو سکتا ہے ایسی جھگڑا, وہ ہے اختلاف موضوع. تو بیوی بھی مان گئی کہ اگر سسرال سے ملا ہوتا تو میں واپس کر دیتا, لیکن بھائی میرا ایک اختلاف موضوع ہے, ایک اختلاف ہوگا. اب اس کے بعد یہ مسئلہ واضح تو نہیں ہو سکا ہوگا لیکن میری حد تک اس کا ٹائم پورا ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے مسئلے کا جواب سنیے. جواب یہ کہ یہ جو آدمی جن میں جھگڑے ہو گئے, چاہے شوہر بیوی ہو, دوست دوست ہو, پارٹنر پارٹنر, اس میں پھر بزنس کے بھی بہت سے مسئلے آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ایک مسئلہ یاد چھڑ گیا کہ بہت سارے بزنس ایسے کہ جس میں اسلام کہتا ہے کہ یہ معاملہ باطل, حرام نہیں باطل. اس میں کیا ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ بات چل سکتی ہے, لیکن اگر اس میں جھگڑا ہو جائے, اس میں جھگڑا ہو جائے, بتا رہے کے ساتھ آغاز ہوئی اور آغاز الپائیگانی میں بزنس کے سلسلے کا ایک بڑا مشہور اختلاف, وہ قرضے کے بارے میں. اگر کوئی آدمی سود کی شرط پر کہیں سے لون لے کے آیا تو مجھے قرضہ دے دو, میں ہر مہینے تو میں 500,000 لوٹاؤں گا, یا یہ قرضہ دے دو 50,000 جب واپس کروں گا تو 7,000 واپس کروں گا.
اکثر سود کی شرط کے اوپر قرضہ لے کے آئے. آغا اوئی کا نظریہ اور آغا گلپائیگانی کا نظریہ بالکل الگ الگ. آغا اوئی اور آغا گلپائیگانی دونوں کہتے ہیں کہ سود پہ حرام ہے, یہ شرط ہی غلط ہے. لیکن اس کے بعد آغا اوئی فرماتے ہیں کہ شرط غلط لیکن اصل معاملہ صحیح. یعنی جو 50,000 روپے جس نے لون لیے, یہ آدمی 50,000 کا مالک بن گیا, یہ اس کے 50,000 ہو گئے. اور پھر جب یہ لوٹائے تو جو بھی اس کا ایگریمنٹ. اور آغائے گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ نہیں, چونکہ سود کی شرط پہ قرضہ لائے اس لیے سود کی شرط غلط, اور سود کی شرط غلط ہونے کی وجہ یہ پیسہ بھی آپ کا نہیں ہوا, یہ پیسہ اسی آدمی کا رہا جس نے آپ کو پیسے دیے. انلیس یہ کہ وہ آدمی آپ سے کہہ دے کہ تم سود نہ بھی دو تب بھی میں راضی ہوں کہ میرا پیسہ رکھ سکتے. اتنے شریف معاشرے میں اگر ہوتے تو شروع سے ہی یہ سود کی بات ہی کیوں اٹھتی. لیکن بہرحال ایک فرض نہیں تھا کہ وہ کہے کہ لائبریری میں اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ سود اس طرح حرام ہوتا, اس نے کہا یہ سود نکلا. چلو خیر ہم نے غلطی کی, تو اگر تم رکھو گے تو میں نے تمہاری مدد کے لیے قرضہ دیا. اب یہ مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف کیا ہوا, مسئلے کا اختلاف ہے. وہ 50,000 ہم لے کر آئے تھے سود پر اور وہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس. اچھا یہ مثالیں جو ہے نا, یہ مثالیں یہ فرض و واقعہ نہیں. بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال ہوتی. اسی قسم کی تقریب میں مثال دینے جا رہا ہوں. تقریر کا پہلا حصہ کاٹ کے سیکھی ہے تم نے سنائے گی, اور کہا دیکھیے سود کے خلاف تقریرے کر کے خود 50,000 سود پہ لا چکے. کیسے تھے ان کی آواز میں ہم آپ کو سناتے ہیں اور سنا دیے. تو اب مجھے ابھی میں مثال دینے جا رہا ہوں, جیسے ابھی میں نے کہا کہ میں زید سے 50,000 لے کر آیا سود پر. تو یہ منایا گیا کہ مثال نہیں ہے, یہ اطلاع دے رہا, خبر دے رہا اپنے ماضی کے بارے میں. تو بار بار مجھے رک کے کہیں کہیں بھی کہنا پڑتا, کیونکہ یہ ایشو دبئی میں بن چکا باقاعدہ. اور دیکھیے اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھائی آواز تو ہی کی ہے, اگر آواز کی بات نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ کسی نے تہمت لگا دی, وہ تو خود اقرار کر رہے. تو کبھی کبھار جب میں رک کے اس قسم کا بچوں جیسا جملہ کہتا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی, دوسروں کی وجہ سے احتیاط کرنا پڑ رہی. تو خیر اب مثال کہ میں لے کر آیا زید سے 50,000 قرض اس شرط پہ کہ سود دوں گا, اور وہ 50,000 میرے پاس. سود والی بات تو غلط, آغاز کوئی کے نزدیک یہ پیسہ میرا پیسہ بن گیا, اور آغاز گل پائیدانی کے نزدیک یہ پیسہ میرا نہیں رہا, یہ زید کا پیسہ رہا. اب اگر برسیجے کے یہ جھگڑا ہو جائے ایسا, کیونکہ یہ پیسے میں مثال بنانا ذرا مشکل, لیکن یہ مثال چیزوں میں بن سکتی, چیزوں میں بن سکتی. تو میں زمین لایا اس شرط کے اوپر کہ اسی جیسی کوئی زمین واپس کروں گا باہر, لیکن آئیے اب اس میں پیسے ہی نہ رکھیں. اب یہ 50,000 میرے پاس آواز کوئی کے نزدیک میرا پیسہ بن گیا. تو زید آتا یہ 50,000 اٹھا کے لے جا رہا اور کہتا ہے کہ میں زبردستی چھین کے لے جا رہا. اور ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, دیکھے تو آج سے چھین کے پیسہ تم نمازی روزے گا. تو میرا مرضی کہتا ہے کہ پیسہ ہی میرا, جب میرا پیسہ ہے میں اپنے پیسے لے کے جا رہا. اور ہم کہتے ہیں ہمارا مرضی کہتا ہے یہ ہمارے پیسے, وہ تو ہم کو 50,000 تمہیں لوٹانا, ہمیں یہ ہمارا پیسہ. یعنی جب کسی کو پیسہ لوٹانا تو اس آدمی کی مرضی ہے کہ کہاں سے لوٹا, جو آدمی ہاتھ میں رکھتا ہے, جو بینک میں ہے, جو کہیں سے آنے والا. اب آغاز کوئی کے نزدیک, آغاز کوئی کے نزدیک کہ پیسہ ہمارا ہوگا, ہم کہیں یہ 50,000 ہم دینے کو تیار نہیں, اور آغاز کوئی پیسانی کے نزدیک ہمارا پیسہ ہی نہیں. کیا دو جھگڑے ہوں, وہ آیا نمازی روزے دار پرہیزگار, اس نے 50,000 کی گدی چھینی ہمارے ہاتھ سے, لے کے چلا گیا. اب کیس کھڑا ہوا تو اس نے یہ کہا, ہم نے بھی مانا اور اس نے بھی مانا کہ یہ واقعاً 50,000 میں اس کو لے کے آیا, لیکن ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آیا, اب تو میرا ہوگا, میرا مرضی کہہ رہا تھا خود. اور زید نے کہا کہ نہیں, میرا مرضی کہہ رہا ہے کہ پیسہ اب تک میرا. یہ جھگڑا, یہ جھگڑا کہلائے گا اختلاف حکم. اور ایک یہ کہ میں اس کو ماننے سے انکار کر دوں کہ یہ زید سے گڈی لے کے آیا, میں کہوں کہ میں نے زید سے قرضہ لیا, لیکن یہ 50,000 وہ نہیں ہے, یہ تو میرے اپنے 50,000 ہے جو یہ اٹھا کے لے جا رہا. تو یہ دوسرا جھگڑا کیا, اس 50,000 کے بارے میں زید کہتا ہے کہ یہ وہ 50 ہے جو اس نے دیے, اور میں کہتا ہوں یہ وہ نہیں, یہ تو دوسرے ہیں جو میرے بھائی نے مثلا زمین بیچ کے مجھے دیے. یہ جھگڑا ہو جائے اس کا نام ہے اختلاف موضوع. اور اگر یہ جھگڑا کہ ہم دونوں مانیں کہ یہ 50 واقعان وہ گڈی ہے جو زید کے ہاتھ سے آئی، مگر ہم کہیں کہ ہمارے مرضی کے اعتبار سے یہ ہماری، ویسے اس کی ہمارے مرضی کے اعتبار سے ہماری، یہ جھگڑا کہلاتا ہے اختلاف فی حکم، کہ یہاں دونوں اس مسئلے پر، اس موضوع پر، اس واقعے پہ متفق ہیں، لیکن اپنے اپنے مرضی کی کتاب چلا رہے ہیں. اب اس کا خلاصہ اکثر نہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی تو ابھی تو ہم ہیں ہی آپ کو دور کرنے کے لیے، مزید اس کی وضاحت آئندہ ہو جائے گی. اور اس کا خلاصہ یہ کہ جب کبھی چیز میں جھگڑا ہو اس چیز کے بارے میں، تو وہاں پر ہمیشہ جو مدعی، جو دعوے دار، جسے غالباً قانونی زمان میں پلینٹف یا کلیمنٹ کہا جاتا، اس کی مرضی چلے گی، وہ جس مستحق کی عدالت میں یہ کیس لے کے جائے. جہاں پہ جھگڑا چیز کے بارے میں ہو رہا کہ یعنی دونوں واقعی میں اختلاف کرتے ہیں، پھر دونوں مانے کہ مکان شوہر کا ہے، بیوی کو مانا، لیکن کہے کھلا مسئلے سے میرا ایک ہے کہ نہیں، دونوں میں جھگڑا یہی کہ بیوی کہے کہ میرے باپ نے مجھے فلیٹ دیا تھا جہیز، اور شوہر کہے کہ میں نے چڑھایا تھا بڑی، کس میں جھگڑا؟ جھگڑا ہو کہ یہ گڈی فیض والی ہے یا ہمارے لوگ ہیں جس کی یہ گڈی؟ جھگڑا یہ کہ یہ بیٹا 2 سال سے اوپر چلا گیا ہے، یہ لڑکی جو ماں باپ نے جھگڑا کیا 2 سال سے نیچے. جھگڑا یہ کہ یہ ڈریس ریس نمبر 1 ہے یا ریس نمبر 2؟ اس کے اندر جو دعوے دار، جو کلینک، جو پلینٹف ہے قانونی زبان، اس کی مرضی چلتی ہے، وہ جس مستحق کے پاس جانا چاہے جا سکتا، چاہے جس کی تکلیف کرتا ہے اس کے پاس جا، چاہے اپنے بھی مستحق کو چھوڑ کہ میں جن کی تکلیف کرتا ہوں نہیں، وہ ذرا کچھ زیادہ سخت ہے اور احتیاط والے ہیں اور میں نہیں جاتا ان کے پاس، اس کی مرضی. کسی کے پاس بھی جائے سامنے والی پارٹی، جو مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ جسے کہا جاتا ہے، اسے صحیح حق نہیں بولنے کا کہ فلاں کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس. یہاں تک کہ مثلاً طے شدہ بات کہ اس وقت کس دور کا مرضی فلاں بھی ہمارے پاس تو اس وقت ذرا یہی بحث چل رہی ہے کہ عالم کون، لیکن یہاں جس زمانے میں طے شدہ تھا، اسے گزشتہ 2 سال جو گزرے تو تقریباً امام خمینی کے بعد طے شدہ تھا کہ آغاز کو جانا یا آغاز مسلمین کے زمانے، اس میں جو کلیمنٹ ہے، جھگڑا کرنے والا دعوے دار، جو پلینٹف ہے، وہ کہہ دے نہ مجھے عالم چاہیے، نہ مرضی چاہیے، نہ اپنا مستحق چاہیے، میں تمہارے مستحق کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں بالکل نئے مستحق کے پاس جانا چاہتا ہوں. کسی کے پاس بھی جائے اس کا مستحق ہونا شرط ہے. یہ حق اور اختیار اسلام نے مدعی کو دیا، دعوے دار کو دیا، وہ جو پلینٹف یا کلیمنٹ کہلاتا ہے قانونی زبان، اور ڈیفینڈنٹ کو اس میں کچھ بولنے کا حق نہیں. اچھا، اور اگر مسئلہ حکم کا مسئلہ کہ دونوں کے متفق ہیں مکان کی نوعیت پر، سب لباس کی نوعیت پر، گدی کی نوعیت پر، دونوں مانتے ہیں کہ یہ زید کے پیسے، شوہر بیوی دونوں مانتے ہیں کہ مکان پہلے شوہر کا تھا، دونوں مانتے ہیں کہ لڑکی 3 سال کی ہو گئی، واقعے کے اوپر دونوں متفق ہیں، لیکن مسئلے کی وجہ سے اختلاف. وہ بھی کہے 3 سال کی ہے، لیکن 3 سال کی لڑکی کو میں رکھوں گی آغاز گل پائے گانے، اور وہ بھی کہے 3 سال کی لڑکی اور میں رکھوں گا اسے آغاز خود کے فتوے. یہاں مسئلے اور خطرے کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا، یہاں پر 2 چیزیں بالکل طے شدہ کہ اس کیس میں، اچھا نہیں یہ تو پہلے بتا دیا جائے گا، ابھی خیر اس کو چھوڑ، اس میں ایک چیز بالکل طے شدہ اور وہ یہ ہے کہ یہ کیس عالم ہی کے پاس جائے، جو دیکھنا پڑے گا اس وقت زمانے میں کون ہے عالم، اس میں ڈھونڈنا پڑے گا عالم. تو پہلے غلط بحث ہے کہ عالم نہ ملے، اختلاف ہو، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، کوئی غلط بحث، لیکن جانا پڑے گا عالم کے پاس. اور پہلے کے پتا بھی ہے کہ عالم کون ہے، مرضی کون ہے، کس کا علم زیادہ ہے، پھر بھی اختیار کہ جو آدمی اس کے اندر مدعی دعوے دار، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کسی اور کے پاس جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مستحق، چھوٹے سے چھوٹے مستحق کے پاس. مگر سجن کے پہلا مسئلہ تو یہ طے شدہ کہ عالم کے پاس جانا ہی پڑے گا، جو اس وقت عالم ہے دنیا میں، اور اسے ڈھونڈنا پڑے گا. اور اگر عالم نہیں مل پا رہا، عالم نہیں مل پا رہا یعنی عالم میں اختلاف ہو رہا، ویسے اس میں اتنے اختلاف کی گنجائش نہیں رہے، اصل مسئلہ یہ کہ نہ اس کی تکلیف کو دیکھا جائے گا نہ اس کی تکلیف، اہل خدا سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ عالم کو،
تو خیر اگر عالم کا تعین نہ ہو تو پھر یہ حال ہے کہ یہ لوگ جس جس کی تکلیف کرتے ان کو چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس جاؤ. یعنی مسئلہ ہی بڑا عجیب ہو گیا کہ عالم کے پاس جاؤ. اچھا یہ تکلیف کرتا ہے جس کو یہ عالم سمجھ رہا ہے, وہ تکلیف کرتا ہے جس کو وہ عالم سمجھ رہا ہے. اگر عالم مل گیا تو ٹھیک, عالم نہ ملے تو وہ دو دن میں سے کوئی ایک عالم ہے دونوں کو چھوڑ پھر کسی تیسرے کے پاس جانا. کون تیسرا؟ جس پر دونوں متفق ہو جائیں. اور اگر کسی صورت میں بھی دونوں متفق نہیں ہو پا رہے, کسی صورت میں بھی دونوں متفق کسی ایک مستحق پہ نہیں ہو پا رہے, تو اس صورت میں جو پہل کر کے کیس داخل کر, کوئی نماز جماعت مطلب جو مسجد جلدی کر کے تکبیرۃ الاحرام کہلوا دے اپنے پیش نماز, جو پہلے پہنچ گیا کسی بھی مستحق کے پاس, اب دونوں کو یہاں سے دوڑنا پڑے گا. جو پہلے پہنچ کے کیس سبمٹ کر دیا وہ مسئلہ چلے گا. کہ جب کسی مقدمے میں ایک مستحق کارروائی شروع کر دے دوسرے مستحقین کا احتیاط ختم ہو جاتا ہے. البتہ وہ ان دو مرحلوں سے گزرنے کے بعد کہ اگر ایک مستحق نے کارروائی شروع کر دی اور دوسری پارٹی پہنچ اور کہا کہ نہیں آپ تو تھرڈ اسٹیج پر, اس وقت عالم طے شدہ ہے دنیا کے اندر کے فل عالم, پھر کیس واپس وہاں چلا جائے. جب وہ کیس کہ نہیں اس سے پہلے ہم فلا مستحق کے نام پہ متفق ہو چکے اور ثابت کر دیں, پھر ایک مرتبہ کیس وہاں چلا جائے. یعنی تین مرحلوں سے گزرے کہ اگر مسئلے کی وجہ سے اختلاف ہے تو ڈھونڈو کہ عالم کون ہے, کیس وہاں لے جائے. عالم پتا نہ چلے دونوں سلو کرے کہ کسی ایک کے نام پہ متفق, یہ بھی ممکن نہ ہو, پھر جو جلدی کر کے اپنے کیس کو داخل کر دیں اس کا مستحق چلے گا, چاہے وہ ڈیپینڈنٹ پارٹی ہو چاہے وہ کلیمنٹ پارٹی ہو, دعوے دار ہو یہ مدعا حل ہے. یہ میں نے بہت مختصر ایک بات کہی, اس کی تفصیل تھوڑی سی ابھی باقی ہے. اس لیے کہ یہاں پہ اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں جس کو واضح نہیں کروں گا تاکہ وقت یہ جلد ختم ہو جائے اور بات آ بھی جائے, کہ البتہ یہ طے شدہ بات کہ جب بھی کوئی اختلاف ہوگا مردہ مستحق کی بات تو بالکل نہیں چلے گی. سنا اگر شوہر اور بیوی دونوں متفق ہیں کہ عالم تو آگے جل پائے گا نہیں, مگر شوہر یہ کہہ رہا کہ میں مردہ کے مسئلے پر باقی رہنا چاہتا ہوں, یہ والا جھگڑا خود بھی کہتا ہے کہ ہاں میں آگے جل پائے گا نہیں کی تکلیف میں ہوں, اور انہوں نے کہا جو مسئلے یاد ہے مردہ پہ باقی رہتا ہے, تو عام حالت میں یہ چل جاتا ہے. لیکن جب جھگڑا کھڑا ہو جائے دونوں اگر عالم پر متفق ہیں جھگڑا زندہ اور مردہ کے فتوے کا, تو مردہ کا فتوا یہاں بیکار ہوگا. ایک نیا مسئلہ نکلا ہے جہاں مردہ کا فتوا بیکار ہو جاتا, جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور مستحق کو حکم دینا پڑے, اس لیے کہ حکم صرف زندہ دے سکتا ہے مردہ کو حکم نہیں دے سکتا. حکم انشاء حکم جس وقت ایک جائے اس کے بعد دیا جاتا تو مردہ تو اس وقت دنیا میں ہے, تو وہاں پر جہاں شوہر بیوی دونوں ایک مرضی کو مانتے مگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی مرحوم کے فتوے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جب تک سیکنڈ پارٹی اعتراض نہ کرے تو وہ مرحوم کے فتوے سے فائدہ اٹھا سکتا. لیکن اگر سیکنڈ پارٹی نہ مان اور کہ میں نے تو زندہ کی بات مانی تو پھر کیس زندہ ہی طے کرے. یہ تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں, اختلاف یہ ہے کہ دونوں زندہ دونوں کے الگ الگ مرضی. یہ آپ نے مختصر حل سمجھ لیا. اب اس کے اندر صرف ایک چیز آخر میں باقی بچتی ہے, یہ آئندہ رکھنے طور پر کہ کیسے پتا چلے کہ ان دونوں وہ